اچھا بھائی، آج کے سبق میں ہم تناقض کی آخری بحث بھی پڑھیں گے، اس کے سوالات بھی حل کریں گے، اور پانچواں سبق عکس مستوی بھی پڑھیں گے بھائی، عکس مستوی بھی انشاءاللہ. تو پہلے وہ گزشتہ سبق بھائی یاد کر لیا آپ نے، وہ اشعار یاد ہیں بھائی؟ چلیے میں چند طلبہ سے سن لیتا ہوں. چلیے بھائی آپ سنائیے بھائی.
بدل تناقض هشت وحدت شرط ده وحدت موضوع ومحمول ومكان وحدت شرط اضافة جزء كل وقوة فعل استمر آخر زمان
شابش ما شاء الله بهترين یاد کیا. چلیے بھائی آپ سنائیے بھائی.
بدل تناقض هشت وحدت شرط ده وحدت موضوع ومحمول ومكان وحدت شرط اضافة جزء كل قوة فعل استمر آخر زمان
شابش. جی آپ سنائیے بھائی.
در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان
شابش بھی. جی
در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان
در آخر زمان شابش. اچھا بھائی دیکھیے آگے، پہلے ذرا سبق دیکھ لیجیے. اگلا سبق پنجم عکس مستوی کی بحث. عکس مستوی کسی قضیے کا یہ ہے کہ اس قضیے کے اول جز کو دوسرا جز کر دیا جائے اور دوسرے جز کو پہلا جز بنا دیا جائے، یعنی بالکل الٹ دیا جائے، اور یہ الٹ پلٹ ایسے طور پر کریں کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا جو اس کا الٹا ہے وہ بھی سچا ہی رہے، اور پہلا اگر موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہی ہو، پہلا اگر سالبہ ہو تو دوسرا بھی سالبہ ہی ہو، اور اس دوسرے الٹے ہوئے قضیے کو پہلے کا عکس مستوی کہتے ہیں. جیسے ہر انسان جاندار ہے، اس کا عکس یہ نکلے گا کہ بعض جاندار انسان ہیں. اچھا بھائی پہلے تو ہم گزشتہ تناقض کا جو سبق تھا اس کی آخری بحث ہم کر رہے تھے بھائی. بھائی آپ نے پڑھا تناقض کا معنی ہے ٹکراؤ اور مخالفت. بعض اوقات لوگ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی باتوں میں ٹکراؤ یا مخالفت ہے، کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بات کی تھی اور اب آپ دوسری بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ٹکراؤ اور مخالفت ہے اس کو تناقض کہتے ہیں، اور یہ تناقض اس کے لیے مناطقہ نے غور و فکر کیا اور آٹھ چیزیں نکالیں کہ یہ آٹھ چیزیں دونوں قضیوں میں ایک جیسی ہوں گی تو پھر تناقض ہوگا، ورنہ تناقض نہیں. لہذا اگر کوئی شخص کم فہمی کی وجہ سے بات اس کو پوری سمجھ میں نہیں آئی اور وہ کسی کو ٹوک دیتا ہے کہ بھئی آپ کی دونوں باتوں میں تو ٹکراؤ ہے، تو دوسرا جواب دے دیتا ہے اس کو فوراً کہ نہیں بھائی، پہلی بات جو کی میں نے وہ اس لحاظ سے کی تھی اور دوسری بات جو کی وہ میں نے اس لحاظ سے کی، لہذا دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مناطقہ نے جمع کی ہیں، اگر یہ آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ فوراً پتہ چلا سکتے ہیں کہ کن دو باتوں میں ٹکراؤ ہے اور کن دو باتوں میں ٹکراؤ نہیں. تو یہ سبق آپ کو بحث وغیرہ میں بے انتہا کام آئے گا بھائی، بے انتہا. تو مناطقہ نے وہ چیزیں جمع کی جن کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ان دو باتوں کے اندر ٹکراؤ ہے اور ان کے اندر مخالفت ہے. اس ٹکراؤ اور مخالفت کو تناقض کہتے ہیں، اور تناقض کے لیے آٹھ چیزوں میں وحدت ضروری ہے. یعنی پہلے قضیے کے اندر جس طرح یہ چیزیں ہوں، دوسرے میں بھی اسی طرح ان کا ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں وحدت ہونی چاہیے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو مناطقہ نے ان چیزوں کو جمع کیا کہ جن کی وجہ سے جن کو تناقض کے اندر دیکھا جائے گا، اگر وہ اور وہ چیزیں آٹھ ہیں، اگر ان آٹھ چیزوں کے اندر وحدت پائی جائے گی، یعنی ایک قضیے میں جس طرح وہ آٹھ چیزیں ہیں اسی طرح دوسرے قضیے کے اندر بھی ہیں، ان میں وحدت ہے، اتفاق ہے، دونوں قضیوں میں ایک جیسی ہیں، تو پھر ان میں تناقض ہوگا، ورنہ تناقض نہیں ہوگا. اور ان آٹھ چیزوں کو وحدات سمانیہ کہتے ہیں بھائی، وحدات سمانیہ. تو جن دو قضیوں میں تناقض ہوگا اس میں اول تو یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو، دوسرا سالبہ ہو. اور یہ جو دو قضیے جن کے اندر تناقض ہے، ان کو یہ دونوں قضیے ایک دوسرے کی نقیض کہلاتے ہیں. پہلا قضیہ دوسرے کی نقیض ہے اور دوسرا قضیہ پہلے کی نقیض، اور ان دونوں کو نقیضین کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تناقض کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں قضیے سچے بھی نہ ہو سکیں اور دونوں جھوٹے بھی نہ ہو سکیں. ایک کا سچا ہونا اور ایک کا جھوٹا ہونا ضروری ہے بھائی. کس کے اندر؟ تناقض میں. اگر دونوں جھوٹے ہوئے تو بھی تناقض نہیں ہے, اگر دونوں سچے ہو گئے تو بھی تناقض نہیں ہے. تو تناقض میں ضروری ہے کہ ایک قضیہ موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو, اور ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو بھائی. اور وہ آٹھ وحدتیں آپ نے ابھی شعر سنایا, در تناقض ہشت وحدت شرط داں, وحدت موضوع و محمول و مکان, وحدت شرط و اضافت جز و کل, قوت و فیلس در آخر زمان. تو یہ آٹھ وحدتیں ہیں بھائی. دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے, دونوں قضیوں کا محمول ایک جیسا ہونا چاہیے, دونوں قضیوں کے اندر جگہ ایک ہی ذکر ہونی چاہیے, دونوں قضیوں کے اندر زمانہ ایک ہی ذکر ہونا چاہیے, قوت و فعل کے اندر اتحاد ہونا چاہیے, یعنی اگر ایک میں قوت کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی قوت کا ذکر ہو, ایک میں فعل کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی فعل کا ذکر ہو. اور نیز اسی طرح دونوں کے اندر شرط بھی ایک جیسی ہونی چاہیے, ایک میں جو شرط ذکر کی گئی ہے دوسرے میں بھی بعین ہی وہی شرط ذکر ہونی چاہیے. اور ساتویں وحدت یہ کہ جز و کل میں دونوں میں اتفاق ہو, ایک میں اگر جز کا ذکر ہو رہا ہے تو دوسرے میں بھی جز ہی کا ذکر ہونا چاہیے, اور اگر ایک میں کل کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی کل کا ذکر ہونا چاہیے بھائی. جز کا کیا معنی؟ یعنی بعض. اگر ایک میں تمام افراد کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی تمام افراد کا ذکر ہونا چاہیے, ایک میں اگر بعض افراد کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی بعض افراد کا ذکر ہونا چاہیے. اس کو جز و کل کہتے ہیں. کل کا معنی تمام, جز کا معنی بعض. تو کل و جز میں اتحاد ہونا چاہیے, ایک میں کل ہے تو دوسرے میں بھی کل کا ذکر, ایک میں جز کا ذکر دوسرے میں بھی جز کا ذکر ہونا چاہیے. اور نیز اضافت کے اندر بھی وحدت ہونی چاہیے. وہ اضافت کا معنی ہے نسبت کرنا, نسبت کرنا. ایک قضیے کے اندر اگر ایک اضافت کی گئی ہے یعنی ایک نسبت سے کلام کیا گیا ہے تو دوسرے قضیے کے اندر بھی اسی نسبت سے کلام ہونا چاہیے. مثلا آپ نے ایک قضیے میں کہا زید عمر کا بیٹا ہے, تو دوسرے قضیے میں بھی یہی ہونا چاہیے, صرف نفی کے ساتھ ہو, زید عمر کا بیٹا نہیں ہے. اب یہ تناقض ہے, دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے, یا تو زید عمر کا بیٹا ہوگا یا عمر کا بیٹا نہیں ہوگا. لیکن اگر اضافت بدل دیں تو پھر تناقض نہ رہے گا. مثلا آپ کہتے ہیں زید عمر کا بیٹا ہے, زید بکر کا بیٹا نہیں ہے. دیکھو اب تو تناقض نہ رہا بھائی, دونوں سچے ہو سکتے ہیں, عمر کا بیٹا ہو, زید جو ہے وہ عمر کا بیٹا ہو اور بکر کا بیٹا نہ ہو. جی تو دونوں سچے ہو گئے. صورت سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد آخر میں جو بحث رہ گئی تھی وہ قضیہ محصورہ کے بارے میں تھی. یہ تو آٹھ وحدتیں ضروری ہیں قضیہ مخصوصہ کے اندر. قضیہ مخصوصہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قضیہ جس کا موضوع کوئی شخص معین, کوئی ذات معین ہو بھائی. تو اس میں یہ آٹھ وحدتیں ضروری ہیں تناقض کے لیے. جبکہ قضیہ محصورہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں سور ذکر ہو, یعنی کل یا بعض کا ذکر ہو کہ یہ حکم تمام افراد کے لیے ہے یا بعض افراد کے لیے ہے. اور وہ قضیہ محصورہ آپ نے پڑھا چار قسم پر ہے, یا وہ موجبہ کلیہ ہوگا, یا سالبہ کلیہ ہوگا, یا موجبہ جزیہ ہوگا, یا سالبہ جزیہ ہوگا بھائی. تو یہ جو قضیہ محصورہ ہے اس کے اندر تناقض کے لیے وہ آٹھ شرطیں بھی ضروری, وہ آٹھ وحدتیں بھی ضروری, اور ایک اور شرط بھی ہے. توجہ ہے, وہ آٹھ وحدتیں بھی ضروری, ایک شرط اور بھی یہاں ضروری. وہ یہ کہ یہ دو قضیہ محصورہ جن میں آپ تناقض چاہتے ہیں, اس میں ضروری ہے کہ ایک کلیہ ہو تو دوسرے کو جزیہ ہونا چاہیے. یہ ایسا نہ ہو کہ دونوں کلیہ ہوں یا دونوں جزیہ ہوں, نہیں نہیں, کلیت اور جزیت کے اندر دونوں میں اختلاف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف. اور یہ تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے کہ جن دو قضیوں میں تناقض ہوتا ہے ان میں ایک موجبہ ہوتا ہے, ایک سالبہ ہوتا ہے. اور اب ایک نئی شرط یہ پڑھ لی کہ اگر محصورہ ہوں تو ایک اگر کلیہ ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ جزیہ. اور اگر پہلا جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہوگا. تو کلیت اور جزیت میں اختلاف شرط ہے بھائی. کیا ہے یہ؟ کس کے اندر؟ قضیہ محصورہ کے اندر. قضیہ محصورہ کے اندر وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر دونوں کلیہ ہوں, آپ تناقض چاہتے ہیں نا دو قضیوں کے اندر کہ تناقض ہے یا تناقض نہیں, تو تناقض کے لیے کیا ضروری؟ قضیہ محصورہ میں ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو, یہ ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے بھائی کہ اگر دونوں کلیہ ہوں تو کبھی دونوں سچے ہو جائیں گے اور کبھی دونوں جھوٹے ہو جائیں گے. حالانکہ تناقض میں تو کیا ضروری؟ ایک سچا ہو اور ایک جھوٹا ہونا چاہیے, ایک جھوٹا ہونا چاہیے. تو ایک کا کلیہ اور دوسرے کا جزیہ ہونا ضروری ہے بھائی. دونوں کلیہ ہوں تو یاد رکھیے کبھی تناقض ہوگا اور کبھی تناقض نہیں ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں ہر انسان پتھر ہے. اس کی ذرا نقیز لاؤ. کوئی انسان پتھر نہیں. دیکھو ہر انسان پتھر ہے, یہ ہوا جھوٹا. اور کوئی انسان پتھر نہیں, یہ کیا ہوا؟ سچا. تو معلوم ہے ان میں تناقض ہے, ایک مجیبہ ہے ایک سالبہ ہے. اور توجہ ہے سبق کی طرف. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ مناطقہ نے کہا ہے قضیہ محصورہ میں تناقض کے لیے ایک اور شرط بھی ضروری, کہ اگر ایک کلیہ ہو تو دوسرے کو جزیہ ہونا چاہیے. یعنی کلیت اور جزیت کے اندر دونوں کا اختلاف ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پہلا کلیہ ہو تو دوسرا بھی کلیہ ہو, پہلا جزیہ ہو تو دوسرا بھی جزیہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر ایک جزیہ ہے تو دوسرے کو کلیہ ہونا چاہیے, اور اگر پہلا کلیہ ہے تو دوسرے کو جزیہ ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر دونوں کلیہ ہوں یا دونوں جزیہ ہوں تو پھر کبھی تناقض ہوگا اور کبھی تناقض نہیں ہوگا. حالانکہ مناطقہ کے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر جگہ پر جاری ہونے چاہیے, کوئی ایک صورت بھی اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے. تو کہیں پر قانون لگے اور کہیں نہ لگے, وہ ایسا ضابطہ نہیں بناتے, بلکہ ایسا ضابطہ بناتے ہیں جس میں ساری صورتیں آ جائیں, جس میں کیا ہوں. تو بعض اوقات دیکھو دونوں کلیہ ہوں تو تناقض آئے گا اور کبھی تناقض. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ دیکھو ایک جگہ تناقض آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دونوں کلیہ ہیں لیکن کیا آ رہا ہے ان میں؟ تناقض آ رہا ہے. مثلا ابھی مثال میں نے ذکر کی, کوئی انسان پتھر نہیں, اور اس کے نقیز لے آؤ ہر انسان پتھر ہے. دیکھو پہلا سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے, اور دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. تو ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے اور ان میں تناقض موجود ہے, اور کوئی انسان پتھر نہیں, توجہ ہے, یہ بھی کلیہ, اور ہر انسان پتھر ہے, یہ بھی کیا ہے؟ کلیہ. تو دیکھو تناقض ہے دونوں میں. مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان جاندار ہے. ہر انسان
جاندار.
اب اسی کو نفی میں لے آؤ, کوئی انسان جاندار نہیں. ہر انسان جاندار ہے, کوئی انسان جاندار نہیں. ان میں کیا ہے؟ ان میں بھی تناقض موجود ہے. پہلا بھی کلیہ کیا ہے؟ ہر انسان. اور دوسرا بھی کلیہ ہے, کوئی انسان جاندار نہیں. ایک پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ, اور ان میں کیا موجود ہے؟ تناقض موجود ہے, لیکن ہمیشہ نہیں ہوگا. دوسری مثال لے لو. مثلا میں کہتا ہوں ہر حیوان انسان ہے. ہر حیوان سچا ہے جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے. ہر حیوان تو انسان نہیں ہے, اس میں تو گائے بیل وغیرہ بھی آ گئے. تو ہر حیوان انسان ہے, یہ کیا ہوا؟ جھوٹا. اسی کی نقیز لے آؤ اور کلیہ ہی لے کر آؤ. پہلا کیا تھا؟ ہر حیوان انسان ہے. ہر حیوان, یہ قضیہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے. کیونکہ ہر حیوان تو انسان نہیں ہے، اس میں تو گائے بیل بکری بھی شامل ہے، تو ہر حیوان اور قضیہ کیا بنایا، ہر حیوان انسان، یہ کیا ہوا جھوٹا، تو اس کی ذرا نقیز بناؤ یہ، اور ہر انسان حیوان ہے، یہ کلیہ ہے جزیہ ہے، کلیہ تو نقیز لاؤ، لیکن اس کو بھی ذرا کلیہ ہی رکھو، کوئی حیوان کو موضوع ہی رکھو، موضوع کو نہیں بدلنا، پہلا کیا تھا، ہر حیوان انسان ہے، ہر حیوان انسان ہے، اب لاؤ کوئی حیوان انسان نہیں ہے، کوئی حیوان، یہ بھی کیا ہوا، کوئی حیوان انسان نہیں ہے، ہے انسان بھی تو حیوان ہے، تو لہذا یہ بھی جھوٹا ہوا، دیکھو دونوں جھوٹے ہو گئے، ہر حیوان انسان ہے اور کوئی حیوان انسان نہیں، دیکھا ہم نے تناقض پیدا کرنے کی کوشش کی، ایک کو موجبہ رکھا، ایک کو سالبہ بنایا، ایک کلیہ تھا دوسرے کو بھی کلیہ رکھا، جو ایک کا موضوع تھا وہی دوسرے کا موضوع رکھا، جو ایک کا محمول تھا وہی دوسرے کا بھی محمول، تو پہلا قضیہ کیا ہوا، ہر حیوان انسان ہے اور دوسرا کوئی حیوان انسان نہیں، اور دونوں جھوٹے ہو گئے، صورت سمجھ میں آ گئی، تو دیکھو آپ نے دونوں کو کلیہ رکھا اور آپ نے دیکھا کہ دونوں جھوٹے ہو گئے، تو ان میں تناقض نہیں ہے، کیونکہ تناقض کے لیے تو کیا ضروری، ایک قضیہ سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو، دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے یعنی دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے، اور دونوں سچے بھی نہیں ہو سکتے یعنی دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، تو یہاں پر ہر حیوان انسان ہے، کوئی حیوان انسان نہیں، دونوں جھوٹے ہیں، تو اگر دونوں کو دیکھو قضیہ محصورہ میں، اگر پہلا کلیہ ہو دوسرے کو بھی کلیہ رکھیں تو کبھی کبھار دونوں کیا ہو جاتے ہیں، جھوٹے ہو جاتے ہیں، ان میں تناقض نہیں رہتا، اور کبھی تناقض رہتا ہے، جیسے ابھی مثال ذکر کی تھی، ہر انسان جاندار ہے، کوئی انسان جاندار نہیں، دیکھو ہر انسان جاندار ہے، سچا ہے جھوٹا ہے، ہر انسان جاندار ہے، سچا ہے، اور کوئی انسان جاندار نہیں، یہ جھوٹا ہے، تو دیکھو اب تناقض ہے، دونوں کلیہ ہیں، ہر انسان جاندار ہے، کوئی انسان جاندار نہیں، تو اگر دونوں کو کلیہ رکھا جائے، اب بات سمجھ میں آئی سب کو، اگر دونوں قضیہ محصورہ ان میں آپ تناقض چاہتے ہیں، اگر دونوں کلیہ ہوں تو کبھی تو ان میں تناقض ہوگا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ان میں تناقض نہیں ہوگا، دونوں ہی کیا ہو جائیں گے، دونوں جھوٹے ہو جائیں گے، جبکہ مناطقہ کے قوانین عام ہوتے ہیں، وہ ایسا قانون بناتے ہیں کہ کوئی ایک بھی صورت اس سے باہر نہ رہے، تو اگر مناطقہ یہ قانون بنا دیں کہ کلیہ کی نقیص کلیہ ہی آتی ہے، کلیہ کی نقیص، تو پھر بعض صورتیں تو آ جائیں گی، ان میں تو تناقض آئے گا، اور بعض تو کلیہ ہوں گے لیکن ان میں تناقض نہیں ہوگا، تو ان کا قانون عام رہے گا یا کچھ صورتیں اس سے نکل گئیں، کچھ صورتیں اس سے نکل جائیں گی، جبکہ مناطقہ ان کے قوانین عام ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں، کوئی صورت اس سے باہر نہیں ہوتی، اسی طرح اگر دونوں جزیہ ہوں تو بھی کبھی تناقض ہوگا کبھی تناقض نہیں، مثلا میں کہتا ہوں بعض انسان مسلمان ہیں، بعض انسان جزیہ ہے کلیہ ہے، جزیہ ہے کیا ہے، تو بعض انسان مسلمان ہیں، سچا ہے جھوٹا ہے، جی بعض انسان مسلمان ہیں، سچا ہے جزیہ ہے اور سچا ہے، اس کی ذرا نقیز لاؤ، بعض انسان مسلمان نہیں ہیں، اسی طرح جزیہ ہی رکھو، ذرا جزیہ کی نقیص ہم کیا لا رہے ہیں، جزیہ ہی لانا چاہ رہے ہیں، تو بعض انسان مسلمان ہیں، بعض انسان مسلمان نہیں، دونوں سچے ہیں بھائی، تو جزیہ کی نقیص ہم نے جزیہ لانے کی کوشش کی، لیکن تناقض نہیں ہے، دونوں سچے ہیں، تناقض میں تو کیا ضروری، ایک سچا ہو اور ایک جھوٹا ہونا ضروری ہے، تو یہ دونوں سچے ہیں، اچھا جب دونوں سچے ہو گئے ان میں تناقض رہا، ہم نے جزیہ کی نقیز جزیہ ہی کو بنانے کی کوشش کی، بعض انسان مسلمان ہیں یہ بھی جزیہ، نقیز بھی کیا لائے، بعض انسان مسلمان نہیں. دیکھو تناقض نہیں آیا, حالانکہ ایک کا جو موضوع تھا وہی دوسرے کا موضوع, ایک کا جو محمول تھا وہی دوسرے کا محمول, ایک میں ایجاب تھا تو دوسرے میں سلب, تو تناقض ہونا چاہیے تھا, لیکن تناقض نہیں ہے کیونکہ دونوں جزیہ ہیں دونوں. تو دیکھا آپ نے دونوں قضیوں کو جزیہ رکھا تو تناقض نہ ہوا. تو دونوں قضیے اگر کلیہ ہوں تو کبھی تناقض ہوگا کبھی تناقض نہیں, اسی طرح دونوں قضیوں کو اگر جزیہ رکھیں تو تب بھی تناقض کا ہونا ضروری نہیں. لہذا مناطقہ مجبور ہوئے, کیونکہ ان کے قانون تو عام ہوتے ہیں, وہ ساری صورتوں کو شامل ہوتے ہیں. لہذا انہوں نے دیکھا کہ اگر کلیہ کی نقیض جزیہ بنائی جائے تو وہ ہر جگہ چلتی ہے, ہر جگہ پر وہ بات وہاں تناقض آتا ہے. کیا کیا جائے, ایک قضیہ اگر کلیہ ہو تو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے جزیہ, پھر ہمیشہ تناقض ہوتا ہے. لہذا انہوں نے قانون بنا دیا کہ ہمیشہ کلیہ کی نقیض کیا آئے گی جزیہ, اور جزیہ کی نقیض کیا آئے گی کلیہ آئے گی, کیونکہ وہاں کوئی استثناء نہیں, کوئی صورت اس سے باہر نہیں رہتی. آپ دنیا کی جو بھی مثال لے آئیں, کوئی سے دو قضیہ محصورہ لے آئیں, ان میں سے ایک کیا ہو کلیہ ہو, دوسرا کیا ہو جزیہ ہو, اور ایک موجبہ ہو اور ایک کیا ہو سالبہ ہو, اور ان میں وہ آٹھ شرطیں موجود ہوں, تو ہمیشہ ان کے اندر تناقض ہوگا. کیا ہوگا, کس صورت میں, ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو. اگر دونوں کلیہ ہو تو تناقض کبھی ہوگا اور کبھی نہیں, اسی طرح دونوں جزیہ ہو تب بھی ہمیشہ تناقض کا ہونا ضروری نہیں. البتہ ایک کلیہ ہو اور دوسرا جزیہ ہو تو پھر ہمیشہ تناقض پایا جائے گا جب باقی ساری شرطیں پوری ہوں. چنانچہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ قضائے محصورہ جو ہیں ان کے اندر تناقض کے لیے ضروری ہے کہ آٹھ وحدتوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہونی چاہیے, وہ یہ کہ اگر پہلا قضیہ کلیہ ہو تو دوسرا کیا ہونا چاہیے جزیہ, اور اگر پہلا جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہونا چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, قضایا محصورہ چار ہیں بھائی, چار قسم کے. کون کون سے, موجبہ کلیہ, موجبہ جزیہ, سالبہ کلیہ, سالبہ جزیہ. اب ہر ایک کی نقیض کیا آئے گی آپ آرام سے نکال سکتے ہیں, مجھے بتائیے. موجبہ کلیہ اس کی نقیض کیا آئے گی, موجبہ اور ایک کو سالبہ. یہ تو ہمیشہ تناقض میں ہوتا ہی یہ ہے, ایک موجبہ ہو قضیہ تو دوسرا کیا ہوتا ہے سالبہ, لہذا وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر پہلا قضیہ ہو موجبہ کلیہ تو دوسرا کیا ہوگا سالبہ جزیہ. شاباش, موجبہ کو بدل دیا سالبہ سے اور کلیہ کو بدل دیا جزیہ, تو موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آئے گی سالبہ جزیہ, اور موجبہ جزیہ کی نقیض کیا آئے گی سالبہ کلیہ, اس کی نقیض آئے گی. اور سالبہ کلیہ کی نقیض کیا آئے گی موجبہ جزیہ آئے گی, اور سالبہ جزئیہ کی نقیض کیا آئے گی موجبہ کلیہ آئے گی. بات سمجھ میں آ گئی, ضابطے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے. اب دیکھیے کتاب پر بھائی, آخری پیرا دوبارہ دیکھ لیجئے. یہ آٹھ چیزیں ہیں جن میں دو قضیوں کا متفق ہونا تناقض کے لیے ضروری ہے, یہ وحدات سمانیہ کہلاتی ہیں. یہ تو مخصوصہ قضیے کا بیان تھا, اور اگر وہ دونوں قضیے محصورہ ہوں تو ان میں بھی ان آٹھ چیزوں میں اتفاق ضروری ہے, اور علاوہ اس کے ایک شرط ان میں اور ہونی چاہیے, وہ یہ کہ ان میں سے اگر ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو. پس موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوگی. جیسے ہر انسان جاندار ہے, توجہ ہے, ہر انسان جاندار ہے, موجبہ ہے یا یہ سالبہ ہے, موجبہ ہے, کلیہ ہے یا جزیہ ہے, تو یہ موجبہ کلیہ ہوا. توجہ ہے, کدھر دیکھیے, موجبہ کلیہ, اس کی نقیض کیا آئے گی سالبہ جزیہ. لہذا باز کا لفظ لے آؤ اور نفی کا لفظ لے آؤ. پہلا کیا تھا, ہر انسان جاندار ہے, اس کی نقیض بناؤ, بعض انسان جاندار نہیں ہے. شاباش, تو یہ دیکھیے کتاب پر, جیسے ہر انسان جاندار ہے موجبہ کلیہ ہے, اس کی نقیض یہ ہوگی بعض انسان جاندار نہیں ہے, اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوگی. جیسے کوئی انسان پتھر نہیں ہے, دیکھیے بھائی غور کیجئے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، موجبہ ہے یا سالبہ؟ سالبہ ہے. کلیہ ہے یا جزیہ ہے؟ جی کلیہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ سالبہ کلیہ. ادھر دیکھیے، سالبہ کلیہ، اس کی نقیص کیا آئے گی؟ موجبہ جزیہ. بنائیے، بعض انسان پتھر ہیں. دیکھا، شاباش. تو جیسے اب دیکھیے کتاب پر، جیسے کوئی انسان پتھر نہیں ہے، یہ سالبہ کلیہ ہے، اس کی نقیص بعض انسان پتھر ہیں ہوگی. بہت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب آئیے سوالات بھائی، دیکھیے سوالات. ان قضایا کی نقیص بتاؤ، اور جو دو قضیے یکجا لکھے جاتے ہیں، اکٹھے لکھے جاتے ہیں، ان میں تمہارے نزدیک تناقض ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کون سی شرط نہیں؟ یہ ایک ایک قضیہ دیں گے، ادھر دیکھیے، ایک ایک قضیہ آپ نے اس کی نقیص بتانی ہوگی، اور اگر دو قضیے اکٹھے دے دیں تو پھر آپ نے بتانا ہوگا کہ تناقض ہے یا تناقض نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی مثال، ہر گھوڑا جاندار ہے. ہر گھوڑا جاندار ہے، یہ مجھے بتائیے کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ. موجبہ ہے یا سالبہ ہے؟ موجبہ. تو یہ ہوا موجبہ کلیہ. اس کی نقیص کیا آئے گی؟ پہلے پہلے بتا دو، موجبہ کلیہ ہے یہ، اس کی نقیص کیا آئے گی؟ سالبہ جزیہ. ترتیب بھی یہی رکھو، صرف نفی کا لفظ لے آؤ اور جزیہ بنا دو، بعض کا لفظ لے آؤ. یہ کیا؟ ہر گھوڑا جاندار ہے. اب کیا کہیں گے؟ بعض گھوڑے جاندار نہیں ہیں، بعض گھوڑے جاندار نہیں ہیں. اگلی دوسرے سوال پہ آئیے، بعض جانداروں میں سے بکری ہے، کلیہ ہے یا جزیہ؟ جزیہ ہے. موجبہ ہے یا سالبہ؟ موجبہ ہے. تو یہ موجبہ جزیہ ہوا، اس کی نقیص کیا آئے گی؟ سالبہ کلیہ. بس اس کو کلی بنا دو، یہ ترتیب ساری یہی رکھو، کلی بنا دو اور نفی بیچ میں لے آؤ. ہر جاندار میں سے بکری نہیں ہے، اور نفی میں ہر کے بجائے کیا لاتے ہیں؟ کوئی جاندار بکری نہیں ہے. دیکھا، کوئی جاندار بکری نہیں ہے. اگلے سوال نمبر تین بھائی، کوئی انسان درخت نہیں ہے. جی کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ ہے، کوئی کا لفظ آیا. اچھا سالبہ ہے یا موجبہ ہے؟ سالبہ ہے، نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ توجہ نہیں ہے سب کی، میرا خیال ہے موجبہ ہے. پہلے یہ بتائیے، کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ ہے. اچھا سالبہ ہے یا موجبہ ہے؟ سالبہ. تو یہ سالبہ کلیہ ہوا. سالبہ کلیہ کی نقیص کیا آئے گی؟ موجبہ جزیہ بناؤ، بعض کا لفظ لے آؤ اور نفی کو ختم کر دو، بعض انسان درخت ہیں. اگلی مثال دیکھیے، عمر مسجد میں ہے، عمر گھر میں نہیں ہے. دو قضیے اکٹھے ذکر کر دیے، اب مجھے بتائیے ان میں تناقض ہے یا تناقض نہیں؟ جی عمر مسجد میں ہے، عمر گھر میں نہیں ہے، تناقض نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مکان ایک نہیں ہے، ایک میں مسجد کی بات ہے تو دوسرے میں گھر کی بات ہو رہی ہے، دونوں سچی ہو سکتی ہیں. حالانکہ تناقض میں تو کیا ضروری، ایک سچا ہو تو ایک جھوٹا. عمر مسجد میں ہو اور گھر میں نہ ہو، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو مسجد میں ہے اور گھر میں نہیں ہے، دیکھا دونوں سچے ہو گئے، لہذا ان میں تناقض نہیں، کیونکہ مکان ایک نہیں ہے، تو وحدت مکان یہاں نہیں. پانچویں مثال، بکر زید کا بیٹا ہے، بکر عمر کا بیٹا نہیں ہے، تناقض ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ وجہ، جی بکر زید کا بیٹا ہے، بکر عمر کا بیٹا نہیں ہے. جی موضوع تو ایک میں بھی بکر ہے، دوسرے میں بھی بکر ہے، محمول بھی ایک میں بیٹا ہے، ایک میں بیٹا نہیں ہے، شرط کی در شرط اگر کا لفظ کہیں آیا؟ اضافت میں وحدت نہیں ہے. ایک میں کہا جا رہا ہے زید کا بیٹا اور دوسرے میں کہا جا رہا ہے عمر کا بیٹا, تو اضافت ایک نہیں ہے, تو ان میں اس لیے تناقض نہیں. چھٹی مثال, فرنگی گورا ہے, فرنگی گورا نہیں ہے. فرنگی انگریز کو کہتے ہیں. فرنگی گورا ہے, فرنگی گورا نہیں ہے, تناقض ہے کہ نہیں؟ جی تناقض ہے بھائی. دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے, دونوں نہیں, یا تو گورا ہوگا یا گورا نہیں ہوگا, ایک سچی ایک جھوٹی. فرنگی گورا ہے, فرنگی گورا نہیں ہے, ان میں تناقض ہے, کیونکہ ایک میں انگریز کے گورا ہونے کا ذکر ہے تو دوسرے میں اسے گورا ہونے کی نفی. تو ان دو قضیوں کے اندر تناقض ہوگا اگر وہ آٹھ وحدتیں یہاں تسلیم کی جائیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ آٹھ وحدتیں ہوں گی بھائی, کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ وحدت نہیں ہے. تو بظاہر یہی ہے کہ ان آٹھوں چیزوں میں یہاں پر کیا ہوگی؟ وحدت ہوگی. تو یہ اسی کی طرح مثال ہوئی جیسے سبق کے اندر مثال گزری تھی کہ حبشی کالا ہے اور حبشی کالا نہیں ہے, تو یہ بھی اسی کی طرح ہے. فرنگی گورا ہے یعنی انگریز گورا ہے, انگریز گورا نہیں ہے. اگر دونوں میں کل مراد ہو کہ انگریز پورا کا پورا گورا ہے یا انگریز پورا کا پورا گورا نہیں ہے, تو پھر تناقض ہے کیونکہ دونوں میں کل مراد ہے, اور پھر یہ دوسرا قضیہ صحیح ہو جائے گا کہ گورا نہیں ہے کیونکہ اس کے بال تو کالے ہیں بھائی, اور پہلا جھوٹا ہو جائے گا. اور تناقض میں بھی کیا ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا ہوتا ہے. اور اگر اسے جز مراد لے لیں یعنی اس کی جلد مراد لے لیں, یعنی اس فرنگی کی جلد گوری ہے اور اس کے وہ پورک اور اس کی جلد گوری نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں پہلا قضیہ سچا ہو جائے گا اور دوسرا جھوٹا ہو جائے گا, پھر بھی تناقض موجود ہے. حاصل کلام یہ کہ ان قضیوں کے اندر تناقض ہے اگر کل و جز میں اتفاق ہو, پہلے سے بھی کل مراد لیں دوسرے سے بھی کل مراد لیں تو پھر تناقض ہے. اسی طرح اگر پہلے سے بھی جز مراد لیں اور دوسرے سے بھی جز مراد لیں یعنی جز اور کل میں وحدت رکھیں, دونوں میں کل مراد لے لیں یا دونوں میں جز مراد لے لیں تو پھر تناقض ہے, اور اگر ایک میں کل مراد لیں اور ایک میں جز مراد لیں پھر تناقض نہیں رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی مثال دیکھیے, ہر انسان جسم ہے, یہ کیا ہے؟ کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ. مجیبہ ہے یا سالبہ ہے؟ مجیبہ. تو یہ مجیبہ کلیہ ہوا, اس کی نقیص کیا آئے گی؟ سالبہ جزیہ. تو نفی بھی لے آؤ اور جزیہ بنا دو, بعض ترتیب وہی رکھو, بعض انسان جسم نہیں ہے, یہ اس کی نقیض آ گئی. اگلی مثال دیکھیے, بعض سفید جاندار ہیں, کلیہ ہے جزیہ ہے؟ جزیہ ہے. موجبہ ہے سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ موجبہ جزیہ. اس کی نقیص کیا آئے گی؟ سالبہ کلیہ. تو اس کو کلی بنا دو اور نفی لے آؤ, اور سالبہ کلیہ کے اندر کلی کے لیے کیا لفظ لاتے ہیں؟ کوئی. تو لے آؤ کوئی سفید جاندار نہیں ہے. دیکھا جی. اگلی مثال دیکھیے, بعض جاندار گدھے نہیں ہیں. جی کلیہ ہے جزیہ ہے؟ جزیہ ہے. اور سالبہ ہے یا موجبہ ہے؟ سالبہ. تو یہ سالبہ جزیہ ہوا, اب اس کو بنا دو موجبہ کلیہ. نفیس کیا آئے گی؟ موجبہ کلیہ. نفی کو ختم کر دو اور کلی بنا دو جزی کے بجائے. ہر جاندار گدھا ہے, ہر جاندار گدھا ہے. اگلی مثال دیکھیے, بعض انسان لکھنے والے ہیں, کلیہ ہے جزیہ ہے؟ جزیہ ہے. اور موجبہ ہے سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. تو یہ موجبہ جزیہ ہوا, موجبہ جزیہ کی نقیص کیا آتی ہے؟ سالبہ کلیہ. تو نفی بھی لے آؤ اور کلی بنا دو, اس کو ترتیب وہی رکھے ہیں. ہاں کوئی انسان لکھنے والا نہیں ہے. اگلی مثال دیکھیے, بعض بکریاں کالی نہیں, موجبہ ہے سالبہ ہے؟ سالبہ. کلیہ ہے یا جزیہ ہے؟ جزیہ. تو یہ سالبہ جزیہ ہوا. سالبہ جزیہ کی نقیص کیا آتی ہے؟ موجبہ کلیہ. تو لہذا موجبہ بنا دو، نفی ختم کر دو اور کلی بنا دو. ہر بکری کالی ہے. شاباش. اگلی مثال دیکھیے، زید رات کو سوتا ہے، زید دن کو نہیں سوتا. دو قضیے ہیں، ان میں تناقض ہے؟ تناقض نہیں ہے. کیوں نہیں تناقض؟ ہاں، کیونکہ دونوں میں وقت یعنی زمانہ ایک نہیں. سونے کا ذکر ہے تو رات کو، اور سونے کی نفی ہے تو دن کو، حالانکہ زمانہ ایک ہونا چاہیے تھا. تو دونوں میں تناقض نہیں ہے کیونکہ زمانہ ایک نہیں ہے. اگلا سبق دیکھیے بھائی، سبق پنجم، عکس مستوی کی بحث. عکس مستوی کسے کہتے ہیں پہلے سمجھ لیجیے بھائی، ادھر دیکھیے. عکس کا معنی ہے الٹنا، الٹنا. عکس کا کیا معنی ہے؟ الٹنا. عکس یہ ہے کہ قضیہ کے پہلے جز کو الٹا کر دوسرا جز بنا دیتے ہیں، اور دوسرے جز کو اٹھا کر پہلا بنا دیتے ہیں. یعنی یوں کہو، موضوع کو محمول بنا دیتے ہیں اور محمول کو موضوع. اس کو کہتے ہیں عکس. اور مستوی، مستوی، مستوی کا معنی ہے سیدھا، سیدھا. تو اس کو کہتے ہیں عکس مستوی. کیا کہتے ہیں؟ عکس مستوی. یعنی یہ بڑا سیدھا سادہ اور آسان سا ہوتا ہے، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کرو، موضوع کو کیا بنا دو؟ محمول. اور محمول کو کیا بنا دو؟ موضوع بنا دو. جبکہ ایک عکس نقیز بھی آتا ہے، لیکن وہ ذرا مشکل ہے، وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے. اس کا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ عکس مستوی نام ہے. اس میں یاد رکھیے، کیا یہ جاتا ہے کہ موضوع کو اٹھا کر محمول بنا دیتے ہیں، اور محمول کو اٹھا کر موضوع بنا دیتے ہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ الٹ پلٹ کریں، ایک حصے کو دوسرے کی جگہ لے جائیں اور دوسرے کو پہلے کی جگہ لے جائیں، تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر پہلا موجبہ تھا تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ. اگر پہلا سالبہ تھا تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ سالبہ. اگر پہلا سچا تھا تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ الٹ الٹ کرنا ہے، لیکن ساری چیزیں اسی طرح ہونی چاہیے. پہلے سچا تھا، اب بھی کیا ہو؟ سچا. پہلے اگر موجبہ تھا، اب بھی کیا ہو؟ موجبہ. پہلے اگر سالبہ تھا، اب بھی کیا ہو؟ سالبہ ہی ہو. بہت آسان ہے. دیکھیے، ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں، پاکستان ہمارا وطن ہے. جب پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے، تو یہ کہنا بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا وطن پاکستان ہے. دیکھو، پاکستان پہلا حصہ تھا اور ہمارا وطن دوسرا. یعنی پاکستان موضوع تھا اور ہمارا وطن محمول. اب میں نے محمول کو موضوع کی جگہ لے گیا، ہمارا وطن اس کو موضوع بنا دیا، اور پاکستان کو کیا بنا دیا؟ محمول. تو ہماری عقل کہتی ہے، ہم یوں کہیں پاکستان ہمارا وطن ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے کہ ہمارا وطن پاکستان ہے. اسی طرح اگر میں یہ کہوں، بکری میں کرتی ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، میں کرنے والی بکری ہوتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی سچا ہے. اسی طرح مثلا میں کہتا ہوں، انسان زاہق ہوتا ہے. اگر یہ کلام صحیح ہے تو زاہق انسان ہوتا ہے، یہ کلام بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں، کوئی پتھر انسان نہیں ہے، کوئی پتھر
انسان،
تو یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے. سورج سمجھ میں آ گئی، پتھر کو انسان کی جگہ لے گیا اور انسان کو پتھر کی جگہ لے گیا. یہ ہے عکس مستوی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اب کتاب پر، عکس مستوی کی بحث. عکس کا کیا معنی؟ الٹنا. اور مستوی کا معنی سیدھا، سیدھا. چونکہ یہ بڑا سیدھا اور واضح اور آسان ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عکس مستوی. اور ایک کیا ہوتا ہے؟ عکس نقیز. وہ ذرا مشکل ہے، وہ اتنا واضح نہیں، تو وہ اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے. یہ آسان ہے، اس لیے اس کو عکس مستوی کہتے ہیں بھائی. سیدھا یعنی واضح ہے بھائی. کتاب پر دیکھیے بھائی، عکس مستوی کسی قضیے کا یہ ہے کہ اس قضیے کے اول جز کو دوسرا جز کر دیا جائے، اور دوسرے جز کو پہلا جز بنا دیا جائے، یعنی بالکل الٹ دیا جائے. اور یہ الٹ پلٹ ایسے طور سے کریں کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا جو اس کا الٹا ہے وہ بھی سچا ہی رہے، اور پہلا اگر موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہی ہو، اور پہلا اگر سالبہ ہو تو دوسرا بھی سالبہ ہی ہو، اور اس دوسرے الٹے ہوئے قضیے کو پہلے کا عکس مستوی کہتے ہیں۔ پہلے کا، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کا عکس مستوی کیا ہوگا؟ پھر سنو، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کا عکس مستوی کیا ہوگا؟ ہمارا وطن پاکستان ہے۔ بکری میں کرتی ہے، اس کا عکس مستوی کیا ہوگا؟ میں کرنے والی بکری ہوتی ہے۔ اچھا، انسان زاہق ہے، اس کے عکس مستوی کیا ہوگا؟ زاہق انسان ہے، شاباش۔ تو اس، اب دیکھیے کتاب پر، تو اس دوسرے الٹے ہوئے قضیے کو پہلے کا عکس مستوی کہتے ہیں۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، اس کا عکس یہ نکلے گا کہ بعض جاندار، ہاں دیکھو ادھر دیکھیے، ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان
جاندار،
اس کا ذرا عکس بنانے کی کوشش کرو، جاندار کو انسان کی جگہ لیا اور انسان کو جا، اب بولو ہر جاندار، پہلے کیا تھا؟ ہر انسان جاندار ہے، یہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ ہر انسان جاندار ہے، یہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ سچا ہے، ہر انسان جاندار ہے۔ اس کے ذرا عکس بنانے کی کوشش کرو، انسان کی جگہ جاندار لے اور جاندار کی جگہ انسان، ہر جاندار انسان ہے۔ تو کیا ہر جاندار انسان ہے؟ یہ تو جھوٹا ہو گیا، ہم نے تو کیا کہا تھا؟ اگر پہلا سچا ہو تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ سچا۔ تو اب کیا کرو، اس کلیہ کو بدل دو جزیہ سے، بعض جاندار انسان ہیں، بعض جاندار
انسان،
اب بات ٹھیک ہو گئی یا نہیں؟ تو دیکھا، معلوم ہوا عکس مستوی میں، عکس مستوی میں کلیہ کا عکس جزیہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟
جزیہ
آتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اچھا دیکھیے ذرا کتاب پر، میں بھی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، یہ کیا ہے؟ کلیہ، اس کا عکس یہ نکلے گا کہ بعض جاندار انسان ہیں، دیکھو جزیہ آ گیا، یہ نہ نکلے گا کہ ہر جاندار انسان ہے، کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا۔ اس واسطے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آئے گا بھائی۔ جیسے کوئی انسان پتھر نہیں، اس کا عکس کوئی پتھر انسان نہیں آئے گا بھائی۔ بھائی یاد رکھو، محصورات کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ دیکھیے مثلا ایک کیا ہے؟ موجبہ کلیہ، ایک موجبہ جزیہ، اور ایک سالبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ۔ ان میں سے ہر ایک کا عکس کیا آئے گا؟ توجہ سے سمجھ لو بھائی، توجہ سے یاد رکھیے، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، توجہ ہے؟ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ، ابھی آیا، ہر انسان جاندار ہے، یہ کیا تھا؟ موجبہ کلیہ، کیا تھا؟ توجہ ہے؟ ہر انسان جاندار ہے، یہ کلیہ ہے جزیہ ہے، اور موجبہ ہے سالبہ ہے، تو یہ موجبہ کلیہ ہے۔ ابھی پڑھا آپ نے، اس کا عکس مستوی کیا آتا ہے؟ بعض جاندار انسان ہیں، دیکھو موجبہ جزیہ آیا، تو معلوم ہوا موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ آتا ہے۔ کیونکہ ہر اگر موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہی لاؤ، کیا لاؤ؟ توجہ ہے، موجبہ کلیہ کا عکس کیا لاؤ؟ موجبہ کلیہ لاؤ، تو کبھی وہ عکس صحیح بنے گا، کبھی عکس صحیح نہیں بنے گا۔ اور مناطقہ کے قوانین تو کیا ہوتے ہیں؟ عام ہوتے ہیں، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر صورت اس کے اندر آ جائے، یہ نہیں کہ کبھی عکس اس قانون کے تحت بناؤ تو بنے اور کبھی بناؤ تو نہ بنے۔ تو لہذا مناطقہ نے دیکھا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ بناؤ تو یہ ہر جگہ چل جاتا ہے، کوئی بھی کلام لے آؤ، کوئی بھی جملہ لے آؤ، اگر وہ کیا ہو؟ موجبہ کلیہ، تو اس کا عکس کیا بناؤ؟ موجبہ جزیہ۔ وہ ہمیشہ اگر پہلا سچا ہے تو دوسرا بھی کیا رہے گا؟ سچا۔ لیکن اگر کلیہ کا عکس کلیہ ہی بنا دو تو کبھی عکس سچا ہوگا اور کبھی سچا نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے قانون بنا دیا کیا کہ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا, موجبہ جزیہ آئے گا. ہر انسان جاندار ہے, اس کا عکس کیا آئے گا, بعض جاندار انسان ہیں بھائی. اور موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے, کس کا, موجبہ جزیہ. اب بناؤ کوئی ایسا جملہ جو جزیہ ہو اور موجبہ ہو. بعض جاندار انسان ہیں, توجہ ہے, بعض جاندار کلیہ ہے, جزیہ ہے, جزیہ ہے, موجبہ ہے, سالبہ ہے, موجبہ. تو دیکھو یہ موجبہ جزیہ آ گیا. بعض انسان جاندار ہیں, اس کا عکس کرو. پہلے میں نے کیا کہا, پہلے میں نے کیا کہا, بعض جاندار انسان ہیں, انسان محمول ہے. اب انسان کو موضوع بنا دو, بعض انسان جاندار ہیں. دیکھو موجبہ جزیہ کا عکس کیا آیا, کیا بنایا آپ نے, بعض انسان. میرا کلام صحیح ہے یا غلط ہے, بعض انسان جاندار ہیں. جی, بعض انسان جاندار ہیں. میرا کلام صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے. آپ کہیں گے بھائی انسان تو سارے جاندار ہیں. بھائی میں نے باقیوں کی نفی کب کی ہے, میں نے تو صرف بعض کی بات کی ہے کہ بعض انسان کیا ہیں اور باقی بعض وہ جاندار ہیں, یعنی میں نے تو کوئی ان کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا. تو لہذا میرا یہ کلام بھی سچا. پہلا کلام, پہلا کیا تھا, بعض جاندار انسان ہیں, وہ بھی سچا, اور بعض انسان جاندار ہیں, یہ بھی کیا ہوا, سچا ہوا. سورج سمجھ میں آ گئی. تو لہذا موجبہ جزیہ کا عکس کیا آئے گا, موجبہ جزیہ آئے گا. سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا. آسان ہے بھائی, پریشان نہیں ہونا, ابھی میں خلاصہ بیان کروں گا, آپ کہیں گے بالکل آسان ہے. سالبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا, سالبہ کلیہ ہی. کوئی انسان پتھر نہیں, سالبہ کلیہ ہے نا, کوئی انسان, اس کا عکس بناؤ, کوئی پتھر انسان نہیں, وہ بھی سالبہ کلیہ تھا, یہ بھی سالبہ, وہ بھی سچا تھا, یہ بھی سچا. دیکھا, تو سالبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا, سالبہ کلیہ. ہاں, سالبہ جزیہ جو ہے, سالبہ جزیہ, اس کا عکس نہیں آتا. سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا. آتا تو ہے, کبھی ٹھیک ہوتا ہے, کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. اور مناطقہ کے قوانین تو کیا ہوتے ہیں, عام ہوتے ہیں, کلی ہوتے ہیں. اس میں ایسا نہیں کہ کبھی بنے چیز اس کے مطابق پوری, اس کے مطابق بن جائے اور کبھی نہ بنے. تو جب وہ ہر دفعہ صحیح بنتا ہی نہیں ہے, تو مناطقہ نے گویا قانون بنا دیا کہ اس کا عکس آتا ہی نہیں, یعنی ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے نہ آئے. اب پھر دوہراؤ, موجبہ کلیہ, اس کا عکس کیا آتا تھا, موجبہ جزیہ. صرف اس میں اختلاف آ رہا ہے, موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ, اور موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی, اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی, اور سالبہ جزیہ کا عکس, یرحمک اللہ, اور سالبہ جزیہ کا عکس وہ ہمیشہ آتا ہی نہیں, کبھی ہو سکتا ہے آ جائے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اچھا جی, اب دیکھیے کتاب پر. تو کہتے ہیں ہر, پھر مثال سے دیکھو, جیسے ہر انسان جاندار ہے, اس کا عکس یہ نکلے گا کہ بعض جاندار انسان ہیں, یہ نہ نکلے گا کہ ہر جاندار انسان ہے, کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا. اس واسطے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے, اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا. جیسے کوئی انسان پتھر نہیں, اس کا عکس کوئی پتھر انسان نہیں آئے گا. اور سالبہ جزیہ کا عکس ہر جگہ لازمی طور سے نہیں آتا, ہر جگہ لازمی طور سے نہیں آتا. مثلا دیکھو کتاب پر دیکھیے بھائی, دیکھو بعض جاندار انسان نہیں, توجہ ہے, کلیہ ہے, جزیہ ہے, جزیہ ہے. بعض جاندار انسان نہیں, کلیہ ہے, جزیہ ہے, جزیہ ہے. سالبہ ہے یا موجبہ ہے, سالبہ. تو یہ سالبہ جزیہ ہوا, اس کا عکس بناؤ. ترتیب بدل دو. بعض انسان جاندار نہیں, جاندار کی جگہ انسان لیا, انسان کی جگہ جاندار. بعض انسان جاندار نہیں, اور یہ درست ہے؟ یہ تو جھوٹا ہو گیا. ہر انسان جاندار ہے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے کتاب پر کہ بعض جاندار انسان نہیں, سالبہ جزیہ ہے. اس کا عکس بعض انسان جاندار نہیں اگر نکالیں تو صادق نہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے سوالات بھی دیکھ لیجئے بھائی, پھر بلکہ ایک دفعہ خلاصہ کلام پھر سمجھ لو. عکس مستوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو قضیے کو الٹ دینا, موضوع کو محمول بنا دو اور محمول کو موضوع بنا دو. البتہ یہ خیال رہے کہ پہلا اگر موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہو, اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا بھی سالبہ ہو, اور پہلا اگر سچا ہے تو دوسرا بھی سچا ہونا چاہیے, اگر پہلا جھوٹا ہے تو دوسرے کو بھی جھوٹا ہونا چاہیے. جیسا پہلا ہے بس بیائی نہیں, دوسرے کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. صرف موضوع کو اٹھا کر کیا بنانا ہے؟ محمول, اور محمول کو اٹھا کر موضوع. اور پھر اس میں آپ نے پڑھا تھا موجبہ کلیہ, اس کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ. کس کا؟ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ. اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے, اور موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے. ہاں البتہ سالبہ جزیہ کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا, کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا, اور منطق کے قوانین تو عام ہوتے ہیں. لہذا مناطقہ سے اگر پوچھیں کہ بھائی سالبہ جزیہ کا عکس آتا ہے یا نہیں آتا, وہ کہیں گے نہیں آتا. اس کا عکس یعنی کیا مانا نہیں آتا؟ یعنی لازمی طور پر نہیں آتا, ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے نہ آئے. کوئی قانون نہیں ہے کہ یہ صورت اختیار کرو تو ہو جائے گا. اب دیکھیے سوالات بھائی, مندرجہ ذیل قضایا کا عکس لکھیں. جی یہ دلچسپ سوالات ہیں بھائی, حل کریں. کون حل کر سکتا ہے؟ نمبر ایک, ہر انسان جسم ہے, سچا ہے جھوٹا ہے؟
سچا
ہے. اس کو الٹ دو, اور پہلا سچا تھا تو دوسرا بھی سچا ہونا چاہیے. ہر جسم انسان ہے, یہ سچا ہے؟ ہر جسم انسان ہے, پھر کیا کریں؟ اس کو سچا بناؤ. بعض جسم انسان ہے, دیکھا یہ تھا موجبہ کلیہ, موجبہ, اور اس کے عکس کیا آیا؟ موجبہ جزیہ بنا دو. بعض جسم انسان ہے. کوئی گدھا بے جان نہیں, پہلے تو یہ مجھے بتاؤ, کوئی گدھا بے جان نہیں موجبہ ہے سالبہ؟ سالبہ ہے. اور کلیہ ہے یا جزیہ؟ کلیہ. تو یہ سالبہ کلیہ, اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے. جی کوئی گدھا بے جان نہیں, عکس بناؤ. کوئی بے جان گدھا نہیں. اچھا کوئی گھوڑا عاقل نہیں ہے, کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ. سالبہ ہے موجبہ ہے؟ سالبہ. تو یہ سالبہ کلیہ ہوا, اور سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ سالبہ کلیہ ہی آتا ہے. بناؤ بھائی, کوئی عاقل گھوڑا نہیں ہے, یعنی کوئی عقل والا گھوڑا نہیں ہے. ہر حریص ذلیل ہے, کلیہ ہے جزیہ ہے؟ جی کلیہ ہے. موجبہ ہے سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ موجبہ کلیہ, اور موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ. تو جزیہ بنا دو اس کو. جگہ بھی تو بدلو. بعض ذلیل حریص ہیں. اچھا پانچویں مثال, ہر قناعت کرنے والا عزیز ہے, کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ. موجبہ ہے سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. تو موجبہ کلیہ ہوا, عکس کیا آئے گا؟ موجبہ جزیہ. جی جگہ بھی بدل دو اور جزیہ بھی بنا دو. ہاں بعض عزیز یعنی عزت والے, بعض عزت والے قناعت کرنے والے ہیں. تو بعض عزیز قناعت کرنے والے ہیں. ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے, کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ. ایجاب ہے یا سلب ہے؟ ایجاب ہے. تو یہ ہوا موجبہ کلیہ. اس کے عکس کیا آئے گا؟ پہلے یہ تو بتا دو موجبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا؟ موجبہ جزیہ، تو اس کو جزی بنا دو. با سجدہ کرنے والے نمازی ہیں. شاباش. ساتویں مثال، ہر مسلمان خدا کو ایک جاننے والا ہے. کلیہ ہے جزیہ، کلیہ موجبہ ہے سالبہ، تو یہ موجبہ کلیہ ہوا، اور اس کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ، تو اس کو جزیہ بنا دو، جزیہ بنا دو. بعض خدا کو ایک جاننے والے مسلمان ہیں، بعض خدا کو ایک جاننے والے مسلمان ہیں. نمبر آٹھ، بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے. سالبہ ہے موجبہ، سالبہ کلیہ ہے جزیہ، یہ سالبہ جزیہ ہوا. کیا ہوا؟ اس کا عکس بناؤ. بعض نماز نہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ، اور اس کا عکس آ گیا. اور اوپر انہوں نے بتایا تھا آپ کو، ہمیشہ نہیں آتا، کبھی آ جائے گا اور کبھی نہیں. اچھا، اگلی مثال، نویں مثال، بعض مسلمان روزہ رکھتے ہیں. کلیہ ہے جزیہ؟ جزیہ ہے. موجبہ ہے سالبہ؟ موجبہ ہے. تو یہ موجبہ جزیہ ہوا، اور موجبہ جزیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ ہی آتا ہے. بنائیے بھائی، بعض روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں. آخری سوال ہے دس نمبر، بعض مسلمان نمازی ہیں. کلیہ ہے جزیہ؟ جزیہ ہے. موجبہ ہے سالبہ؟ موجبہ. تو یہ موجبہ جزیہ ہوا، اور موجبہ جزیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ ہی آتا ہے. بنائیے، بعض نمازی مسلمان ہیں. بھائی چلیے، شاباش بھائی، شاباش. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.